بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے منقول ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں جگہ موجود ہے پڑھ کر ہم نے سنایا. آج اسی کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے. کون سی چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، اس کے احکام معلوم ہیں. وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے، معلوم ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکے ڈالنا حرام ہے، خودکشی حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، بیوی سے جھگڑا کرنا حرام ہے، ماں باپ سے دھکے دینا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات ہیں حرمت کی اور حلت کی، وہ تمام لوگ جانتے ہیں. لیکن وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال اور حرام کے درمیان بہت ساری چیزیں مشتبہ ہیں. مشتبہ ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے لا یعلمہن کثیر من الناس، ان امور کی حلت یا حرمت کے تعلق سے اکثر لوگ نہیں جانتے. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، معلوم نہیں ہے. کچھ امور ایسے بھی ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا عام لوگوں کو کہ یہ حلال ہے یا حرام. اس کو کہتے ہیں مشتبہات. اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، فمن اتق الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ایسے مشتبہات سے بچ گیا. مشتبہات کا مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ حلال ہے یا حرام ہے، ڈاؤٹ فل چیزیں پتہ نہیں ہے. حلت کے بھی اشارے موجود ہیں، حرمت کے بھی دلائل ملتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایسی چیزوں سے جو بچ گیا، ایسی چیزوں کو جس نے چھوڑ دیا، فقد استبرأ لدینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. دین کی حفاظت مشتبہات سے بچنے میں ہے. وعرضی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی شرعی مذمت سے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی لوگوں کے طنز اور طعنے سے. آدمی کے دین اور عزت کی حفاظت مشتبہات سے بچنے میں ہے. حرام تو دور کی بات، مشتبہات سے بچنے میں آدمی کے دین اور عزت کی حفاظت ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا بلکہ مشتبہات، ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کرتا ہے، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، ایسا شخص حرام کا مرتکب ہوتا ہے. جو مشتبہات کو اختیار کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے. اندیشہ یہ ہے کہ یہ مشتبہات کو اختیار کرتے ہوئے آئندہ اس کی زندگی میں یہ جرت پیدا ہوگی کہ یہ دھڑلے سے حرام کام بھی کرنے لگے گا. جو مشتبہات سے بچے گا وہ حرام سے بچے گا، اور جو مشتبہات کو اختیار کرے گا وہ حرام میں پڑے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر امت کو یہ تعلیم دی، دع ما یریبک الى ما لا یریبک، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے. پتہ نہیں ہے، شک ہے حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دو. الا ما لا یریبک، اور ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے.
لوگ کہتے ہیں شک کا کوئی علاج نہیں، ہم کہتے ہیں شک کا علاج یقین ہے، کہ آدمی شک پر عمل نہ کرے، یقین پر عمل کرے. اور پھر اس کی ایک مثال دے کر ارشاد فرمائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، مربی تھے، اور ایک تربیت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرتا ہے. اسی لیے مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں امت کو سمجھانے کے لیے. عربی کا مشہور مقولہ ہے، بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. مثال دی کرائی، جیسے ایک چرواہا ہے. چرواہا کسے کہتے ہیں؟ جو بکریوں کے ریوڑ کو چراتا ہے اس کو چرواہا کہتے ہیں. یرعا حول الحما، او بادشاہ کی جو باڑ ہے، بادشاہ کی جو مخصوص چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد اپنے بکریوں کو چراتا ہے. چونکہ اس زمانے میں بادشاہ کی کوئی مقرر چراگاہ جنگلات میں نہیں ہوتی، لیکن پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جو ملک کا بادشاہ ہوتا تھا جنگلات میں اس کی مخصوص چراگاہ ہوتی تھی، کہ وہاں بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جاتا تھا، اور عام لوگوں کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی آدمی وہاں چلا گیا تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا، کہ بادشاہ کی جو چراگاہ ہے مخصوص، وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک چرواہا کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کے باڑ جو مخصوص چراگاہ ہے وہاں نہیں جاتا، اس کے ارد گرد چراتا ہے. وہاں جانا تو اس کو اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، اس کے قریب قریب چراتا ہے. فرمایا یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ بکریاں اس میں سے چر لے. یعنی اب وہ چرائے گا اس میں، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، قریب پہنچا تھا کچھ جانور اندر چلے جائیں گے، یہ بھی اندر پہنچ جائے گا. جو پرمیشن کی جگہ نہیں تھی وہ وہاں گھس گیا، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ جیل ہوگی، وہ پکڑا جائے گا. بالکل اسی طرح اس کے بعد فرمایا کرائی یرحا اول الیما یوشک ان یرتع فیہ، یہ بات سمجھانے کے بعد فرمایا الا، کان کھول کر سن لو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، مخصوص چراگاہ ہوتی ہے. اسی طرح الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی جو باڑ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کو قریب لے جانے والی چیزیں مشتبہات ہیں، مشتبہات سے جو بچے گا، حرام سے وہ بچے گا. جس طرح باڑ کے قریب چرنے والا وہ باڑ کے اندر چلا جائے گا، حرام سے جو قریب چیزیں ہیں مشتبہات، اس کو اختیار کرنے والا حرام کے اندر چلا جائے گا. بادشاہ کی چراگاہ سے بچنا ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تب جا کے وہ بادشاہ کی چراگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے تو اس سے پہلے کی جو باؤنڈری ہے مشتبہات، اس سے بھی بچنا پڑے گا. یہ ہے تعلیم مشتبہات کے سلسلے میں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اس میں آدمی کی دین اور عزت اور آبرو کی حفاظت ان چیزوں کو چھوڑ دینے میں. پھر اس کے بعد ایک اور تعلیم ارشاد فرمائی، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً، کان کھول کر سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا درست ہے تو پورا جسم درست ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله، اور جب یہ جسم کے گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ الا، کان کھول کر سن لو، وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، کہ اگر دل بنتا اور سنورتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہوتے ہیں، اور دل بگڑتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور جسم کے اعضا اس کے تابع ہوتے ہیں. انسان کوئی عمل فوراً نہیں کرتا، پہلے دل میں خیال آتا ہے، خیال آگے چل کر عمل بن جاتا ہے. اس لیے اگر اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں نیک خیالات عطا فرما، برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما، وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ پہلے خیالات دل میں آتے ہیں بعد میں وہ خیالات عمل بن جاتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پہلے دل میں ارادہ آتا ہے پھر آپ آتے ہیں. کوئی غلط کام کے لیے غلط اڈے پر جاتا ہے تو پہلے اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے پھر وہ غلط اڈوں پر اس کے قدم اٹھتے ہیں. ارادوں کی حفاظت سے اعمال کی حفاظت ہوگی اور دل اور خیالات کو ہم نے پراگندہ کر دیا اور آزاد چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کی تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہرگز درست نہیں ہو سکتے. یہ دل بادشاہ ہے, یہ روحانی اعتبار سے بھی بادشاہ ہے, یہ جسمانی اعتبار سے بھی بادشاہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اگر کسی کے دل پر اٹیک ہو جائے فوراً مر جاتا ہے. ایمرجنسی ویزا لگتی ہے کہ پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں, سیدھے بلاوا آ جاتا ہے. یہ دل بادشاہ ہے, جسمانی اعتبار سے بھی بادشاہ ہے, روحانی اعتبار سے بھی بادشاہ ہے. اور سائنسدانوں نے اور اطباء نے مستقل اس پر ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ جسمانی اعضاء میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو عضو ہے وہ انسان کا دل ہے, جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے. تفصیلات میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو جسمانی اعتبار سے بھی دل بادشاہ ہے, روحانی اعتبار سے بھی جسم میں دل بادشاہ ہے. یہ اگر درست ہوا تو بدن سے نکلنے والے اعمال درست, یہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اس لیے اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اندر کی اصلاح سے باہر کی اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے, ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر آئیڈیل اور نمونہ ہے. دنیا کی کوئی شخصیت اگر ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل زبان سے تو مانتا ہے لیکن عمل سے اس کا آئیڈیل کوئی کرکٹر, کوئی ایکٹر, کوئی فلم اسٹار یا کوئی اور قسم کا بدماش ہوتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم جس کو اپنی زبان سے آئیڈیل مانتے ہیں ہم اپنی زندگی میں بھی اس آئیڈیل کے نمونے پر چلنے کی پوری کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے بارے میں اللہ سے دعا کی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ بخاری میں وہ دعا موجود ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل کو ایمان سے اور اطاعت سے منور فرما. دل کی نورانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. دل یا تو پرنور ہوگا منور ہوگا یا تو زنگ آلود ہوگا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر گناہوں کے سیاہ کالے دھبے لگتے ہیں, نقطے پڑتے ہیں اور وہ دھلتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کر. ورنہ یہ گناہ دھلتے نہیں ہیں تو پھر یہ سیاہ نقطے پڑتے 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 ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب انسان کے دل میں کوئی اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس کو کتنا بھی اچھی باتیں بتائی جائے اس کے دل پر اثر ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ قبول حق کی جو استعداد تھی وہ اس کے دل سے ختم ہو گئی. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. وہ زنگ گناہوں کا زنگ ہے اور وہ دھلتا ہے توبہ اور استغفار سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو جو گناہوں سے کالا ہو چکا ہے اس کو منور کریں معافی سے, تلاوت سے, دعاؤں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل کو منور فرما, نورانیت میرے دل میں ڈال دے. اور پھر یہ سمجھ جائیں کہ اصل چیز جسے ہم نے شروع میں کہا دل ہے اور دل میں ہی انسان کا تقویٰ ہے. اس حدیث میں شروع میں اور آخر میں تقوی کی دو باتوں کی طرف وضاحت کر دی گئی. ایک تو حرام ہی سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے بلکہ مشتبہات سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. نمبر دو دل کو نورانی بنانا اور دل کو منور کرنا اس کا نام بھی تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ کی جگہ دل ہے یعنی اللہ کا خوف, اللہ کا خوف جو ہماری زبانوں پر ہے وہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے. یہ جب اترے گا تو پھر انسان حرام سے بھی بچے گا, مشتبہات سے بھی بچے گا, اور اپنے دل کو منور اور پاکیزہ کرے گا. حق تعالی ہمیں اس حدیث کے جو مضامین ہیں اور اس کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا گیا ہے اس پر پیغام پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.